العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حضرت علامہ سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی اپنے 2.5 مہینے کے تبلیغی دورہ کے بعد بخیر و عافیت وطن واپس پہنچ چکے ہیں. حضرت شاہ صاحب کا یہ دورہ تبلیغی نقطۂ نظر سے انتہائی کامیاب رہا. آپ نے کئی ممالک کا دورہ کیا جن میں مختلف قسم کے پروگرام، جمعے کے خطبات، تقاریر اور سوال جواب کے پروگرام شامل ہوئے جو انتہائی کامیاب رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ جس ملک میں آپ جاتے وہاں دوسرے ممالک سے بھی علماء کرام اور لوگ جوگ در جوگ آپ کو سننے کے لیے پہنچ گئے. یہ دورہ کتنا کامیاب رہا اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب ابھی اپنے دورے پر تھے لیکن اسی دوران آپ کی تقاریر کے کیسٹ مختلف ممالک میں دور دراز تک پھیل چکے تھے. چنانچہ جب آپ واپس ہو رہے تھے تو اس وقت فرانس کے کچھ لوگ آئے اور ان کا اشرار تھا کہ اب آپ ہمارے ساتھ فرانس کریں اور اگر آپ زیادہ وقت نہیں دے سکتے تو چند گھنٹوں کے لیے ہمارے ساتھ چلیں کیونکہ لوگ صرف آپ کو وہاں دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کی کیسٹ وہاں تک پہنچ چکی ہیں، لوگوں نے سنی ہے، لیکن حضرت شاہ صاحب کیونکہ پروگرام آپ کا طے ہو چکا تھا، آپ کو واپس آنا تھا، اس لیے آپ نے معذرت کی. اس کے باوجود وہ لوگ وہاں فون پر رابطہ کرتے رہے کہ جو وقت بھی ملے وہاں سے جو لوگ آ سکتے ہیں وہ آ جائیں یا فون پر حضرت شاہ صاحب سے بات ہو سکے، لیکن بہرحال فون پر بھی رابطہ نہ ہو سکا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت شاہ صاحب کا یہ تبلیغی دورہ کتنا کامیاب رہا. اور یہ ایک حقیقت بھی ہے، عام لوگوں کی بات نہیں، بیرونی ممالک کے جو علماء حضرات ہیں وہ بھی حضرت شاہ صاحب کے دلدادہ ہیں اور آپ کی علمی خدمات کے قائل ہیں. جن دنوں آپ حرم شریف میں موجود تھے اس وقت تو یہ معمول تھا کہ خاص طور پر جمعہ رات اور جمعے کو لوگ جوگ در جوگ دوسرے عرب ممالک سے حرم پہنچا کرتے تھے تاکہ حضرت شاہ صاحب کے سر سے مستفید ہو سکے. حضرت شاہ صاحب کی علمی خدمات بہت زیادہ ہیں، 100 سے زائد کتب کے آپ مصنف ہیں اور آج کل سندھی زبان میں تفسیر لکھ رہے ہیں جس کا مقدمہ دارل التفاسیر کے نام سے شائع ہو چکا ہے. اور میں اکثر آپ حضرات سے بھی کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تفسیر کے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے. یہ بہت ہی ایک علمی ذخیرہ. اس کے علاوہ جہاں تک حضرت شاہ صاحب کی تقاریر سے جو خدمات ہیں وہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں. ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ اپنے دورے کے دوران حضرت شاہ صاحب نے جو تقاریر کی ہیں ان میں سے کئی تقاریر ہمیں مل چکی ہیں عربی اور اردو زبان میں، اور جو ہمارے پاس کیسٹ لائبریری میں محفوظ ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں ان کی ڈپلیکیٹ آپ حضرات کو دستیاب ہوں گی تاکہ آپ بھی ان سے مستفید ہو سکیں. اب میں حضرت شاہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے تبلیغی دورے کے سلسلے میں کچھ تاثرات بیان فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنے ارشادات عالیہ سے مستفید فرمائے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سر جميع طالبي حضرات وناظم اعلی وجميع آتين شورى ومعزز مهمانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح آپ لوگوں نے مجھے اعزاز بخشا ہے اور عزت افزائی کی ہے میں اس کا شکر گزار ہوں. میں اس چیز کا خواہان نہیں ہوں, میں خواہان اس چیز کا ہوں کہ جو کچھ ہمارے دامن میں دین کی باتوں کا جو حصہ آئے اس پر ہم عمل کریں. تو اللہ سے دعا ہے ہمیں اس کی توفیق بخشے. اس قسم کے دورے ہوتے رہتے ہیں اور چونکہ ہمارا نظریہ بالکل واضح ہے کتاب و سنت, اور ان دو کتابوں کی روشنی میں جہاں بھی دورہ ہوگا اس کا اثر اچھا ہی ہوگا. جو کچھ آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ وہی اثر ہے. بہرحال پانچ ملکوں کا دورہ اس قلیل عرصے میں ہو سکا, برطانیہ, بیلجیم, ہالینڈ, جرمنی اور ڈنمارک, اور مختلف مقاموں پہ تقریریں ہوئیں. برطانیہ میں زیادہ تر اردو اور بعض مقامات پر عربی, ہالینڈ اور بیلجیم میں صرف عربی, جرمنی میں زیادہ عربی کچھ اردو, ڈنمارک میں زیادہ اردو کچھ عربی. باہر برطانیہ میں چونکہ پاکستانی ہندوستانی آدمی زیادہ تھے اس لیے وہاں اردو کی ضرورت پڑی. کچھ عرب لوگ تھے جنہوں نے مطالبہ کیا اور ان میں بعض ایسے لوگ بھی تھے, بعض ایسے ملکوں کے جو عربی بھی نہیں سمجھتے تھے تو ان کے لیے عربی میں اردو اور انگلش میں ترجمہ کر کے ان کو سنایا گیا. اسی طرح جرمن میں, جرمن کا ایک شاہ آخن ہے, وہاں جو جمعہ پڑھایا تھا جلسوں کے علاوہ تو اس میں بھی ایسے ہی ان کی جرمنی زبان میں ان کو ترجمہ کر کے سنایا گیا, جس کا معنی ہے کہ ان لوگوں کو خود بہت شوق ہے. شوق کا یہ عالم تھا کہ آخن میں جو ماہانہ جلسہ ہوتا تھا اس میں یہاں کے ارد گرد ملکوں کے علاوہ برطانیہ, امریکہ تک کے لوگ وہاں اجلاس میں شرکت کرنے آئے اور بڑی محبت اور شوق سے دین کو سننے اور اس کے سمجھنے کے لوگوں نے کوشش کی تھی. جو کچھ مجھے خاص چیزیں معلوم ہوئی ہیں ان کے مطابق میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ہمیشہ مجھ سے سنا ہوگا, میں نے ہمیشہ اپنی تقریروں میں یہ بات بیان کی ہے اور کہتا رہا ہوں کہ دعوت اور تبلیغ وہ اثر کرے گی جس کے ساتھ عمل ہوگا, عمل کے بغیر کوئی دعوت اثر نہیں کرے گی, اور عمل بھی پختگی کے ساتھ. ہمارے افراد جو تھے وہ جہاں بھی جاتے تھے اپنا اثر چھوڑتے تھے. آج ہمارا معاملہ برعکس ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں کا اثر لیتے ہیں. یہ بیماری ہمارے مسلمانوں کے اندر آئی ہے, جہاں جاتے ہیں ان کا پورا اثر لیتے ہیں, ان کی عادات, ان کی تہذیب, ان کے اطوار, ان کا لباس, ان کی صورت, ان کی سیرت, ہر بات میں ان کا اثر لیتے ہیں. یہ بات ہماری کمزوری کی سب سے بڑی دلیل ہے. ہمارے افراد جہاں جاتے اپنا اثر چھوڑتے تھے. جو قوم پختگی سے عمل کرتی ہے وہ ہر جگہ کامیاب جاتی ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. لندن کے شہر میں یہ قانون ہے کہ کوئی بھی موٹر سائیکل چلانے والا لوہی ٹوپی بغیر نہیں چلا سکتا, اگر چلائے گا تو چالان ہوگا. ایک سکھ ہے, سکھ وہاں بہت ہے, ایک سکھ موٹر سائیکل پر اس کو پیڑی باندھی ہوئی ہے, پولیس نے ان کو روکا اور اگر چالان کر دیا سارے سکھ جمع ہو گئے, انہوں نے وکیل کیا, باقاعدہ کیس لڑا. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری مذہبی چیز ہے, اس کو آپ کب تک روک سکتے, ہرگز نہیں روک سکتے. آپ نے یہ ٹوپی بچانے کے لیے کہا ہے لیکن ہم اس کو زیادہ بچا کی سمجھتے ہیں, ہماری مذہب اس کو ہم نہیں روک سکتے. بعد کے بعد آخر کورٹ نے فیصلہ دیا کہ سکھوں کو اس قانون سے مفت
کیا جائے؟ یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ پختگی کا فائدہ ہے. بلر فورڈ میں مسلمانوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں ذبح کرنے سے روکا جا رہا ہے, حالانکہ ذوالحج کے موقع پر قربانی ذبح کرنا ہمارا مذہبی شعار ہے. ہم مذہبی بات کو کیسے بدل سکتے؟ لہذا ہمیں اجازت دی جائے. چنانچہ حکومت اجازت دی ان کو کہ تو ذبح کر سکتے, جس کا مطلب ظاہر ہے جو قوم جہاں جاتی ہے اگر وہ اپنے دینی اقدار پہ مضبوط اور پختہ رہتا ہے تو وہ یقیناً اپنا اثر رفتار دین کو بچا سکتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہمارے اندر پختگی ہونی چاہیے. ہم جہاں بھی جائیں قوم عمل کے لحاظ سے پختہ ہوں. ہمارے اندر گول مول پالیسی نہیں ہونی چاہیے, جبکہ ہمارا دین بھی گول مول نہیں ہے. الا للہ دین الخالص. جب دین ہم کو خالص ملا ہے تو ہم کہ اسے ہمیں اسے بھی خالص رکھنا ہے, اسے بھی صاف رکھنا ہے, اور عملی لحاظ سے ہمیں بالکل پیش پیش ہونا چاہیے. خاص کر ہم جو دائیان ہیں کہ ہم حاملان سنت و قرآن ہیں, قرآن حدیث کے سوا ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے. دو ہمارے پاس ہاتھ ہیں, دو ہمارے پاس کتاب ہے, تیسرا ہاتھ نہیں تیسری کتاب نہیں, تو پھر ہم ہمیں پیچھے کیوں ہیں؟ یہ پرانی یہودیوں کی سنت ہے جس کا قرآن کریم نے ذکر ان الفاظ میں کیا, اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. کہ بے وقوف ہو تم, عالم آدمی, تمہیں خدا نے علم دیا, تم جانتے ہوئے پھر اتنے بے وقوف بنے ہو کہ خود لوگوں کو نصیب کر تو خدا ملے گا؟ یہ ان کی سنت ہے. یہ اور اسی چیز نے دنیا میں لوگوں کو بیت بے دین بننے پر مجبور کیا ہے. میں نے یہ ملاحظہ کیا کہ ہمارے ملک کے پیر اور ملا اور یورپ کے پادری ایک ہی قسم کے ہیں. دونوں کی بدعملی کی وجہ سے لوگ بے دین ہوتے جاتے ہیں. یہاں ہمارے غلط کاموں کو دیکھ کر, غلط طریقوں کو دیکھ کر لوگ دین چھوڑتے چلے جا رہے ہیں, اور وہاں کیا ہے, عیسائی کے جو پادری ہیں ان کے بڑے اعمالوں کو دیکھ کر نوجوان طبقہ جو ہے مذہب سے بیدار کمیونسٹ ہو جاتے ہیں, کمیونسٹ ہوتے جا رہے ہیں. کہ یہ کچھ نہیں ہے, دیبلوں میں نہیں آتے. یہاں تک ہم نے دیکھا کہ عیسائی تنگ آ کر پادری بیچنوں کو دیبلوں کو بیچ رہے ہیں اور لوگ خرید کر رہے ہیں. مگر بعض جگہ خرید کر مسجدیں بنی ہیں, انہوں نے بیچ دیا. کس لیے؟ کہ کوئی آدمی آتے ہی نہیں. کہتے یہ بہت ہی بدماش ہے, یہ غلط چلتے ہیں, یہ دین ہے ہی ایسا. وہ کتابی دین کو نہیں دیکھتے کہ دین کتابی کیا ہے, وہ دیکھتے ہمارے اسلام کی شکل کی شکل کیسی ہے, یہ اسلام کیسا ہے. ہم کو اسلام سمجھتے ہیں, کتابوں کو نہیں سمجھتے. انہوں نے دیکھا ہی نہیں. ہمارے اسلام میں زیادہ یہ تقریریں نہیں ہوتی تھی, لمبی لمبی تقریریں, لمبی لمبی کتابیں لکھنے. ان کا عمل ایک بہت بڑی تقریر تھی, ان کا طریقہ کار ایک بہت بڑا آواز تھا, بڑی تصویر تھی. مہاجر کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. باہر لوگ کے, باہر ملکوں کے لوگ آتے تھے رسول اللہ کے پاس, ان کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ, جماعت کا طریقہ, سارا دیکھ کر وہ مسلمان ہوتے تھے. ہمارا بن اصول یمامہ کا رئیس, اس کو گرفتار کر کے رسول اللہ کے پاس لایا گیا. آپ نے حکم دیا کہ اس کو مسجد کے ستون سے باندھ لو. آپ نے پوچھا یمامہ کیا حال ہے؟ ان کا تین باتیں ہیں, اگر تم نے مجھے مار دیا تو میں خون پانی نہیں کی پڑ گیا, بدلا چکایا جائے گا تم سے. وائن توسن توسن توسن, اگر تم مہربانی کرے گا تو میں کسی کا احسان کھانے والا نہیں, میں بھی احسان کا بدلا احسان ہی دوں گا. بھائی تفر کو تجھے کسی ضرورت ہو مجھے مانگو, میں دے دوں گا. آپ نے چھوڑ دیا. دوسرے دن پوچھا, وہی جواب. تیسرے دن پوچھا, وہی جواب. اور میں کھول دوں گا. تین دن میں باندھ, کس لیے مسجد میں باندھا؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا صحیح کار دیکھیں, مسلمانوں کے خلاف جو لوگوں نے آوازیں اٹھائی ہیں وہ دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے, اس میں ہم کیا کرتے ہیں, کیا چاہتے ہیں, کیا ہمارا صحیح کا کار ہے. وہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ صحیح دین ہے. ادھر اس کو کھولا گیا, باہر پانی کا تالاب تھا, وصول کر کے آ گیا مسلمان ہو گیا. کیا کہنے لگے؟ یہ اللہ کے رسول, خدا کی قسم, اس زمین کے تختے پر, تختے پر تم سے بڑھ کر کوئی آدمی میرے نزدیک مضبوط نہیں تھا, تم جیسا بول کسی نے نہیں تھا, لیکن آج تم سے جیسا پیارا کوئی انسان مجھے نہیں, کوئی محبوب ایسا انسان نہیں. اسی طرح تیرا دین اس سے نفرت تھی, تیرے شاہ سے نفرت تھی, نام سننا نہیں چاہتا تھا,
لیکن تیرے شاہ جیسا مجھے کوئی شاہ پیارا نہیں اور تیرے دین سے جیسا مجھے کوئی دین محبوب نہیں. اب میں آپ کی ماضی کے بغیر کچھ نہیں کروں گا. جو حکم دے میں عمرے کے لیے نکلا تھا, تیرے ساتھیوں نے مجھے گرفتار کر دیا. اگر عمرے کی یاد تو میں جاؤں جاؤں گا کر مکے میں داخل ہوا تو مکے والوں کو پتا لگ گیا تھا کیونکہ پوری گیہوں کا جو اسٹاک وہ یماما سے آتا تھا مکے کی طرف اور اسی کی بات بتا تھا وہ جانتے تھے اس کو. جب یہ شاہ میں داخل ہوا تو انہوں نے دور سے آواز کیا سب ہوتا تو سابی ہو گیا یعنی بے دین ہو گیا. اس نے کہا لا بن اسلم تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بے دین نہیں ہوا, اللہ کے رسول کے آگے میں نے اسلام قبول کیا ہے. اور پھر کہا یا احمد کا اللہ محبت میں حکمت ستا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے مکے والو خدا کی قسم میرے علاقے سے اب آپ کو ایک دانا بھی گیہوں کا نہیں مل سکتا جب تک اللہ کے رسول جاتا لگے. تو یہ لوگ تھے جو ان کے عمل دے کر لوگ مسلمان ہوتے تھے. زندگی تاریخ لکھی ہوئی تاریخ معصومی. جب مسلمانوں نے آ کے سیون کے باہر کیمپ لگائے کہ کل وہاں چڑھائی کریں گے, اس کے قریب چند قوم آتی تھی وہ آئے ان کو دیکھنے کے لیے. یہ کون ہے جنہوں نے آ کے یہاں کیمپ لگائی, یہ کس قسم کے آدمی ہیں؟ جب وہ وہاں پہنچے تو وہ مدد کا تھا انسان, دیکھا ایک آزاد ہو رہی ہے, لوگ سارے لوٹے جمع کر رہے ہیں, وضو کہاں ہیں, وضو کر کے جماعت کھڑی ہوئی, امام آگے کھڑا ہوا, نماز نماز پڑھی, یہ سارا طریقہ دیکھا وہ وہی مسلمان ہو. وہ آپ کی اصل تبلیغی عمل تھی. بعض کے لوگ آ کر رپورٹیں یہ پیش کرتے تھے اس شخص کے ساتھ تم جیت نہیں سکتے, اس کے ساتھ صلح کرو یا اس کے دین کو قبول کرو یا کسی لائن پہ راضی کرو, باقی ٹوٹی جی سے جیت نہیں سکتے. تو ہمارا اصل بات عمل تھا. اس بے عملی کے نتیجے میں کئی لوگ بے دین ہوتے جاتے. اب دیکھیے یہ ہمارے ملا لوگ کیا کرتے ہیں, بغیر عمل کے, بغیر نیکی کے, بغیر محنت کے, صرف کھانے پینے پہ ہم کو جنت دے رہے ہیں, پیٹ اور کیا بھائی جنت ہم کو ملے. اور پیروں کا کیا حال ہے؟ نہ دین سکھائیں گے نہ دین کی دعوت. ہمارے اس کتے کو پالتے جاؤ, ہمارے لیے شراب لاؤ, ہمارے لیے چوستیار کرو, اس قسم کی حرکتیں. اور وہ سارے کام اس خیال پہ کرنے کی ہمیں جلد ملے گی. سمجھدار لوگ پڑھے لکھے لوگ یہ دیکھ کر کہتے یہ اسلام ہے, اس سے ہم ویسے آزاد ٹھیک ہے. تو وہاں بھی یہی حال ہے. اور تو کیا حالت میں یہ حال ہے کہ جیسے یہاں لڑکیوں سے نکاح ہوتا ہے وہاں لڑکوں سے نکاح کرتے ہیں, اور پادری جیولوں کے اندر پڑھتے ہیں. جیسے یہاں ہمارے ملا حرام کے نکاح پڑھتے, نکاح پر نکاح پڑھنے کی تیار ہے, نکاح پر نکاح, کوئی لڑکی اغوا کا تو بولی نکاح پڑھنے کی تیار ہو جائے گا. جو کچھ بھی ان کی آنکھ مت ہو ہمیں پیسے مل جائیں گے. وہ بھی یہی ہے لڑکوں کے ساتھ نکاح اور جیولوں کے اندر پادری پڑھتے. تو بتاؤ لوگ دین سے مترف ہے کیوں نہ ہو. لہذا ضروری ہے ہمارے دائین کو مبلغین کو, جیسے کہ ہمارے اندر یہ جماعت نے ایک سلسلہ تبلیغ کا شروع کیا ہے, دعوت کا شروع کیا ہے, ان کے لیے عمل یہ شرط ہے کہ وہ اپنے اندر عملی طریقہ پیدا کرے, جس چیز کی دعوت وہ لے اٹھے خود اس پہ عمل کرے. اگر خود عمل نہیں کریں گے تو کوئی کامیابی نہیں ہوگی, کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا. اس لیے ہماری آواز بے اثر ہوتی ہے. تو ہمیں جو دیکھنے میں آیا وہ یہ دیکھنے میں آیا کہ بے عملی ہمارے لیے سب سے بڑا خطرناک خطرہ ہے. اس کے بعد دین کے اندر جو لچک ہم نے رکھی ہے پختگی نہیں رہی, یہ بھی ہمارے لیے خطرناک ہے. مسلمان انتہائی پختہ تھے, انہوں نے بڑی کوشش کی مسلمانوں کو نرم کرنے کے لیے. ودو لو تدھر فیدھر قرآن کہتا ہے, یہ چاہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو نرم ہو جائے, کچھ یہ نرم ہو جائے, تمہارا میرا آپ ہو جائے. خبردار مقدمین جو ہمیشہ تمہارے دین کو جھکلا دے رہے ان کی بات مت مانگنا, ان کا طریقہ اختیار نہ کرنا. فاستقم کما امرت ومن تاب معک, تمہارے اور تمہارے پیچھے لگنے والوں کا فریضہ ہے کہ جو امر تم کو ملا ہے اس پر مستقیم رہو, اس پر قائم رہو.
ایک دنیا کی ہاتھ منہ چلا دے. وہ ہمارے یہاں مشہور واقعہ ہے کہ کسی مولوی سے پوچھا یہ آپ کا مذہب کیا ہے کہ بھائی کس گاؤں میں پوچھتے ہو. یہی چیز ہمارے لیے دین کے خطرناک بن گئی. تو ہم نے جو یہ ان ملکوں میں تاثرات لیا وہ یہ لیا کہ ان لوگوں میں جو پختہ ہیں وہ کامیاب جاتے ہیں, جو پختگی سے کوشش کرتے ہیں وہ کامیاب جاتے ہیں, اور جہاں عملی زندگی ہے وہاں لوگ کامیاب رہتے ہیں. اب دیکھیے عرب لوگ ان ملکوں میں جرمنی اور بیلجیم وغیرہ میں عرب لوگ زیادہ رہتے ہیں. الجزائر کے, تیونس کے اور مراکش, یہ تین ملکوں کے زیادہ لوگ ہیں. مصر, شام, فلسطین, عراق اور ان کے بھی تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں لیکن زیادہ تین ملکوں کے لوگ ہیں. لیکن الحمدللہ ان کے اندر عمل کی بڑی کوشش, اور وہ اکثر لوگ جو وہاں آئے ہیں وہ وہاں کی مجبوری کی بنا پہ آئے ہیں کہ وہ اسلامی زندگی کے ساتھ اپنے ملک میں گزار نہیں سکتے. انہوں نے یہاں تک باتیں ہمیں بتائی جو بیان کرنے کی قابل نہیں. مثلا الجزائر میں قانونی طور پہ پیدا کرنا نہ جائے, پیدا کرنا جرم ہے. وہاں کس کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی فجر نماز 24 دن مسلسل مسجد میں آیا تو 41 بار جلدی وہ گرفتار ہو جائے گا. یہ کچھ شادی آدمی مسلسل اگر فجر نماز پہ آیا تو ہم پکڑا گیا. یہ تو حال ہے. وہ ہم سے پوچھتے کہ تمہارے پاکستان میں نہیں یار, ہم تو اس لیے یہاں بات کر آئے کہ یہاں میں کم از کم مذہبی آزادی ہے, مسجد میں جائے, مسجد آباد کرے, نماز پڑھیں, ہمیں ذبح کرنے کی اجازت ہے. ہم ذبح کر دوں گی, کئی دکانیں ہیں جو خود بغیر گوشت بیچتے ہیں, ہمیں یہ سہولت یہاں. تو ہمارے ملک میں کیا وہاں بھی یہی ظلم ہے یا کیا؟ اور میں نے اندازہ کیا کہ الحمدللہ ان ملکوں سے پھر بھی ہمارے ملک میں کچھ دین کی عزت, کچھ رجحان علم کی عزت, وہاں تو عالم کی کوئی عزت نہیں. ان ملکوں میں پاک داڑی والا دیکھنے کے معنی یہ ہے کہ یہ کوئی شہری ہے. مسجد کے پیشمام, مسجدوں کے پیشمام حکومت کے شہری ہیں. اس لیے میں کیا بتاؤں آپ کو, ان باتوں سے آپ سب باتوں کا اندازہ کر لیں. تو ہم نے اسی لیے اندازہ کیا کہ الحمدللہ ہمارے ملک میں پھر بھی کچھ لوگ اسلام کی عزت ہے یا مسلمان کی اہل کی عزت ہے. دوسری چیز جو میں نے بتائی وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے دو پہلو ہیں, ایک دینی پہلو ہے, ایک دنیاوی پہلو. اسلام نے ہمیں وہ طریقہ سکھایا ہے کہ ہم دنیا کی بھی عزت حاصل کریں, آخرت کی بھی عزت حاصل کریں, کامیابی حاصل کریں. وہ ملک وہ لوگ تمہارے قرآن کو تم سے زیادہ جانتے ہیں, ان کو یقین ہے کہ واقعی یہ کامیابی کے طریقے ہیں, اس لیے وہ مسلمان تو نہیں تاکہ ان کاموں پہ عمل کرے جس میں آخرت کی نجات ہو, لیکن دنیائی معاملے میں وہ قرآن سے سبق سیکھے ہیں کہ جھوٹ بولنا برا ہے, وعدہ خلافی بری ہے, دھوکہ کرنا برا ہے, توڑنا اپنا جو ہے وہ نقصان ہے. یہ ساری چیزیں وہ سیکھی ہیں, اس لیے ان چیزوں کو وہ استعمال کر کے قرآن کی تعلیم کے مطابق دنیا کی زندگی عزت سے حاصل کر رہے ہیں, دنیا کی زندگی امن سے حاصل کر رہے ہیں. ہم نے کیا کیا, نہ ہم نے آخرت بنائی, نہ وہ دنیائی تعلیم حاصل کی, نہ ہم آخر دنیا بنا آخرا. دنیا میں بھی ہم ذلیل ہیں, آخر میں ہماری کل امید نہیں رہتی ہماری. لہذا مسلمانوں, قرآنی تعلیم نے دنیا کو منا دیا ہے, اگر وہ مسلمان نہیں ہے, آخر پر ان کو ایمان نہیں ہے, مر کر اٹھنے کے لیے چاہے وہ قائل ہو, لیکن جس طرح ہم قائل ہیں اس طرح وہ قائل نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو اسلام نے منوا لیا ہے, قرآن نے منوا لیا ہے کہ میرا جو طریقہ بتایا ہوا ہے اسی سے کامیابی ہو سکتی ہے, وہ طریقہ اختیار کر کے عزت حاصل کر رہا ہے. لیکن ہم نے دنیا بھی گنوا دی, آخرت بھی کچھ نہیں. تو ہمیں یہ تعلیم ملی کہ اگر ہم بھی ان کی طرح
صداقت کے ساتھ، امانت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، سچ کے ساتھ رہے، دھوکے بازی سے بچے، جھوٹ سے بچے، بدگوئی سے بچے، ایک دوسرے کے خلاف دھوکے کرنے سے بچے، تو ہم بھی دنیا میں یہ سب زندگی حاصل کر سکتے ہیں، ہم بھی یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، ہمارے پاس تو ایسی تعلیم ہے جو دنیا بھر کے علموں سے مستغنی کرنے والی، یہ قرآن ایسی چیز ہے جو ہر تعلیم سے انسان کو بے نیاز کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال آیا کہ کلی فل اسلام قولن لا احسان على احد بعدك، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام میں ایک ہی سبق سکھا دیجیے، ایک ہی ایسا سبق سکھا دیجیے کہ آپ کے پاس کسی کے سامنے پھر سوال نہیں کروں، مجھے مستغنی کا جو سوال پھر پوچھنے کی ضرورت پیش نہ، ایک بات بنا، کتنا پیچیدہ سوال ہے، کتنا تنگ سوال ہے کہ ایک سوال بتاؤ، ایک مسئلہ بتاؤ کہ پھر میں کسی نے پوچھ، پھر قربان جائیے اس کی تعلیم پر، مختصر بانو میں دریا بند کر دیا، فرمایا کل آمن تو بندہ سن بچ سکی، اس کا جواب یہ ہے کہ تم یہ کرو کہ میں نے اللہ کو مان لیا پھر اس میں قائم، اگر اس میں قائم ہے تو کسی پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تو میرے بھائیو ہم صرف اس وقت اس لیے نہیں گئے کہ ایک ملک گھومنا ہے، ملک دیکھنا ہے، صرف تصویریں کرنی ہے، ہم نے ان باتوں کا جائزہ لیا جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ امن نہایت ضروری ہے دائی کے لیے، خاص طور مبلغ کے لیے، اور پھر پختگی عقیدے کی، عمل کی، ہر چیز کی پختگی، انسان اس میں یعنی گول مرتا چیز ہو بالکل مستقل، اس کے بعد قرآن تعلیم جتنا ہی عمل کریں گے ہم حاصل کریں گے۔ چوتھی چیز جو ہمارے موقع میں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ دنیا کی ترقی اور آخرت کی ترقی دین کے اندر ہے، بے دینی کے اندر نہیں ہے، کون سا بھی دین ہو وہ اخلاق کے ساتھ عزت حاصل کر سکتے ہیں، لا دین کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتے، کیوں کہ ہم نے ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی کا مقابلہ کیا، ویسٹ جرمنی میں نسارے عیسائی ہیں، مذہبی لوگ ہیں، ایسٹ میں نہ مذہب ہے، دونوں کا ہم نے حال دیکھا، دونوں کی معاشی حالت دیکھی، وہ بالکل تباہ ہم کو نظر آئے، وہ بالکل خوشحال ہم کو نظر آئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑے لوگ تنگ آ چکے ہیں اپنے ملکوں سے، بھاگنے کی تیار، اب آتے ہیں مارے جاتے ہیں، وہاں سے بھاگ کر آتے ہیں مارے جاتے ہیں رستے میں، اگر ان کو پتہ لگ جاتا تو بری لگتا، بچ گئے تو چلے آئے، مار گئے تو مار گئے، بھاگتے ہیں ان سے، دونوں کی حالت ہم نے ملکوں کی دیکھی، شہروں کی حالت دیکھی، ان کے ایک ایک چیز کو جو ہمیں نظر آئی دیتے گئے، بہت بڑا ہمیں فرق نہ آیا کہ وہ خوشحال ہیں یا بہت تنگ زندگی گزار رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک ہی ملک، ایک ہی طریقہ، سارا ملک ساتھ سب لوگ آباد، لیکن وہ چیز لوگ تنگ تنگ دست ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ جہاں خوشحال ہے، کیوں ہے؟ یہ مذہب کی بات ہے، لا دین کبھی عزت نہیں حاصل کر سکتا، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اس میں بھی ہمارے عمل کا بڑا دخل ہے، ہمارے نیکی کا بڑا دخل ہے، کیونکہ وہ لوگ جو لامذہب لوگ ہیں وہ تنگ ہیں کہ ہمیں کوئی صحیح رہنمائی ہو، کوئی صحیح جگہ ملے جہاں سر چھپائیں، عیسائی مذہب کے دوسرے لوگ خود تنگ آ چکے میرے مذہب سے، وہ جانتے ہیں ہمیں صحیح کوئی دین ملے، اور اسلام کو جانتے ہیں کہ وہ صحیح دین ہے، لیکن ہمارے عمل نے، ہمارے کردار نے، ہمارے اخلاق نے ان کو دور رکھا ہے، ان کو بالکل دور رکھا ہے، وہ اسلامی ہم کیوں جائیں؟ جن چیزوں ہم بھاگتے وہ پہلے وہاں موجود ہیں، جن پرانوں سے بھاگتے وہ پہلے وہاں یہ موجود ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، جو ہمارے اندر برائی ہیں اسے باہر آئیں، یہ امانت کے خلاف جتنی باتیں ہیں وہ ہم پوری کریں، والذین ہم نے امانات بعد ما عهدوا، اپنے وعدوں کی پاس رکھو، اپنے اماناتوں کا خیال رکھو، فحش مت فحش بنو، نمت بنو، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی طرح بات کرو، وقل لعبادی یقولوا هی احسن، ان الشیطان یلزغ بینهم، ان الشیطان کان لسان عدوا مبینا، اللہ کا دائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو سمجھاؤ کہ زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالے جس سے شیطان موقع لے لے، وہ کوئی حرکت کرتا ہے تمہارے اس سے موقع لینے بنا نہیں کر سکتا، تو جو چاہے کوئی سالوں میں نکالے کنارے کر دو، لہذا بڑا لفظ زبان سے مت نکالو،
یہ ہے اسلام کی تعلیم. صاحب علیہ السلام کی قوم توڑنے ناپنے میں موقع کرنے سے تباہ ہو گئی. ہمارے یہ کتنا چلتا ہے کون سا معاملہ جس میں دھوکہ نہیں ہوتا ہے؟ جہاں بھی جاؤ توڑنے میں ناپنے میں ہر طرح دھوکہ ہوا ہے. وہ قوم کی قوم تباہ ہو گئی, کوئی اس کو بچا نہیں سکا. تو ضرورت ہے کہ ہم ثابت کر دیں کہ اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جہاں انسان امن پا سکتا ہے. آپ نے مولوی عبداللہ صاحب مسلم دیکھا اور نہ مسلم کراچی میں اخبار زندہ ہے یا فوت ہو گیا عبداللہ صاحب نہ مسلم. اس کی پہلی ملاقات ہماری دہلی میں ہوئی تھی. باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے تو مسلمان کیسے ہوئے, تو میں ان کو جواب دیتا ہوں میں اسلام کو دیکھ کر مسلمان ہوا, مسلمانوں کو دیکھ کر نہیں. مانا مسلمانوں کے وہ کام ہے, اگر اسلام سچا مذہب نہ ہوتا تو میں آج ہی چھوڑ دیتا ہوں. میں نے اسلام کو دیکھ کر قبول کیا ہے. ان مخالفین نے اسلام کو دیکھا ہی نہیں. جو اپنے مذہب سے تنگ ہیں یا وہ جو اپنی لامذہبیت سے تنگ ہیں, انہوں نے اپنے نظام سے تنگ ہیں, انہوں نے اسلام کو دیکھا ہی نہیں, صرف مسلمانوں کو دیکھا ہے. صرف مسلمانوں کو دیکھا ہے, اسلام کو نہیں دیکھا ہے. جہاں آپ خدا ہو اسلام کو برسا لاؤ, میدان پہ لاؤ, عمل کے ذریعے سے, کردار کے ذریعے سے اس کو میدان میں لاؤ تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو. یہ سب سے بڑی تمہاری گواہی ہے. قرآن کہتا ہے لتکونوا شہداء علی الناس یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین شہداء بالقسط, کونوا قوامین بالقسط شہداء للناس للشہداء للہ. تم اللہ کے گواہ ہو, انصاف کی گواہی دو. انصاف گواہی مانا تمہارا عمل گواہی ہے, ہمارا عمل خود گواہی ہے. جس سے اسلام کی صداقت, اسلام کی حقانیت, اسلام کی فضل فضیلت, اسلام کی برتری ہماری گواہی سے ظاہر ہوگی. ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ ہر طرح کے لوگ اسلام کے خلاف کیڑے نکال رہے ہیں, اسلام پر اعتراضات کر رہے ہیں. جو بگڑتا ہے وہ اسلام پر, جو گولا پھٹتا ہے وہ اسلام پر. سب کے منہ کھلے ہوئے ہیں. یہ منہ جو کھلے ہوئے ہیں ان کو تمہاری تقریریں بند نہیں کر سکتی, تمہاری تعلیمیں بند نہیں کر سکتی, تمہارے جلسے نہیں بند کر سکتے, تمہارا علم ان کو بند کر سکتا ہے. اور عمل اس علم کے ساتھ عمل, عمل سے ثابت کر دکھاؤ کہ مسلمان وہ قوم ہے. اپنی پرانی تاریخ یاد کرو, وہ مسلمان کیسے نیک صالح تھے, وعدے کے پابند, اخلاق کے پابند, نیکی کے پابند, کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کیا. یہ ابن کثیر نے ایک واقعہ لکھا کہ کافسیہ کے علاقے میں لڑائی ہوئی, مسلمان جیت گئے. اپنی تاریخی روایت کے مطابق ہیراکل بادشاہ نے اپنے جانیل بلائے, فوجی افسر بلائے, ان سے پوچھا یہ بتاؤ یہ مسلمان جس سے تم لڑتے ہو یہ انسان ہے, تمہاری طرح انسان ہے یا انسان سے معفو کر بچاؤ کوئی طاقت ہے, یہ بتاؤ. ان میں سے ہے تو انسان, اچھا یہ بتاؤ جب بھی تمہارا ان کے ساتھ ٹکر ہوتا ہے تم اقلیت میں ہوتے ہو اور شہید میں ہوتے ہیں؟ کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ تم اقلیت میں اور شہید میں؟ صاحب نہیں, ہمیشہ ہم زیادہ ہوتے ہیں یا تھوڑے ہوتے ہیں. پھر کیا ہو جائے, ہمیشہ تم زیادہ اور تھوڑے. پھر اس کے بعد ہے بھی انسان, ہر بار تمہاری ہار ہوتی ہے ان کی جیت ہوتی ہے, پتہ ہوتی کیا ہو جائے, تمہیں شکست کی کیا ہو جائے. جتنے افسر تھے وہ بتانے لگے, جس نے کہا صاحب ہمیں فلاں جگہ افغار قائم کرنی تھی وہ نہیں کر سکے, فلانے فلانے آدمی بادشاہ پورے نہیں تھے, پر ایسے کسم پیش کرنے لگے. ایک پورا سال خدا اٹھا کہا بادشاہ مجھے اجازت ملے. نہ بولو سال کا بادشاہ یہ مولانا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے, کبھی کسی کے ساتھ دار دھوکہ نہیں کرتے, کبھی بوائی نہیں کرتے, شراب نہیں پیتے, حرام سے بھاگتے ہیں اور ایک دوسرے کے جان مال پر اپنی جان دیتے ہیں. کوئی نکل گیا جہاد پر, کوئی کسی سناتے گیا تو وہ اس کے گھر پہ تڑا دیتا ہے, اس کے مال پر, اس کے جان پر, اس کے بچوں پر اپنی جان دیتا ہے. بادشاہ ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ, ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی یہ حالت ہے جب عورت کا آخری حصہ ہوتا ہے ان کے آنکھوں سے نیند نکل جاتی ہے اور زمین پر ان کی پیشانی ہوتی ہے, ناک ان کی رگڑی ہوتی ہے, آنکھیں باہر
آئی ہے؟ کہتے یا اللہ ہم بڑے گنہگار ہمیں معاف کر. اچھا ہم کیا ہیں؟ ہم زنا بھی کرتے ہیں, شراب بھی پیتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, دھوکہ بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کا گلا کرتے ہیں, کس کو ہوتا ہو مجھے جگہ دو. کیوں یہاں پر کامیاب ہے؟ بادشاہ نے فیصلہ دیا کہ تم لوگوں نے سب نے عذر پیش کیے, اصل جو ان کی کامیابی میں ہار ہے حکمت ہے وہی پورے نے بتائی. مسلمان بس یہی ہے آپ, ایمان اور پھر عمل صالح اور فردار, ان کی یہ قوت تھی, ان کا یہ اختیار تھا. مسلم کے پاس یہ چیز نہیں تھی. اس لیے مسلمانوں آپ خود سوچو, اس وقت ہم ذلت میں تو دیکھ رہے ہیں, آج مسلمانوں کی قسمت میں ذلت نہیں ہے, ذلت تمہارے دشمنوں کی قسمت میں ہے. ذرا بتا رہے ہیں وہ ذلت اور مت کرائے کس کا کہا, کس کے لیے؟ تمہارے لیے, تمہارے دشمنوں کے لیے ہے. تمہارے تو یہ ہے کہ وللہ العزت وللرسول وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یرون. عزت اور غلبہ حمدان کا ہے, میں اس کے رسول کا ہے, میں اس کے مسلمانوں کی عزت, مسلمان کی ہے عزت. تم نے خود اپنی عزت گوا دی. فالتو العالمون ان کنتم مؤمنین, اگر صحیح معنی میں عمر بن جاؤ تمہارا ہی غلبہ تمہارا حق اللہ تبارک و تعالیٰ. ہم سب کو صحیح ایمان اور صحیح عقیدہ اور نیک عمل, نیک اخلاق, نیک سیرت کی توفیق دے اور دعوت کے ساتھ عمل کی توفیق دے. باقی رہا سفا کا معاملہ, سو الحمدللہ جیسے یہاں جماعت ہے وہاں جماعت ہے, انہوں نے بہت بڑی عزت کی, مجھے کوئی تکلیف ہونے نہیں دی. یہ میرے اکیلی عزت نہیں, تم ساری جماعت کے لیے عزت ہے, تم ساری جماعت کے لیے عزت ہے. باقی جہاں بھی ہم گئے ان سب لوگوں نے کہا کہ جتنے بھی ہمارے جماعت کے وہاں لوگ ہیں جو بھی ہم جانتے نہیں سب کو ہمارا سلام کہو, ہم خوش ہیں ان کے لیے, دعا مجھے اللہ تعالیٰ کو ترقی دے سکتے. بس ان مختصر الفاظ سے میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آخر میں یہ عرض کروں گا, پھر بھی آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے ان الفاظ بولنے کا موقع دیا ہے, اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ان الفاظ میرے ان الفاظوں میں صداقت رکھے اور مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے.
اللہ تعالیٰ شریف کا مطالعہ کیجیے، پچھلی قوموں کے حالات دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیجیے، آپ اسی نتیجے پر پہنچے کہ جو اللہ رب العزت کی بات نہیں مانتا اسے نہ تو انسان کے ہلانے کا حق ہے اور نہ ہی اسے اس زمین پر رہنے کا حق ہے. جو آیتیں میں نے شروع میں تلاوت کی ہیں ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے جو بات بیان کی ہے اس پر غور کرنے سے بھی ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسان کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے، اس کو تکلیف کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرے، اور جو اس مقصد کو پورا نہیں کرتا نہ تو وہ انسان ہے نہ اسے زمین پر رہنے کا کوئی حق. فرمایا ہر عطا انسان دین میرا ڈر لن لیکن شعر مزدور، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، یہ کوئی ایسی چیز نہ تھا کہ جس کا تذکرہ کیا جائے. لن لیکن شعر مزدور انما خلق من انسان من نطفة امشاج نبتلیه، ہم نے اس انسان کو ایک ملے جلے نقطے سے پیدا کیا، ایک حقیر کی چیز سے ہم نے یہ انسان بنایا. اور کس قسم کا انسان بنایا؟ بچانا بہین بتیرا، ہم نے اس کو دیکھنے والا بنایا اور سننے والا بنایا. کہ یہ بات تو جانوروں میں بھی موجود ہے، جانور بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے، لیکن ان میں اور ہم میں کچھ فرق ہے. جب تک ہم اس فرق کو قائم رکھیں گے ہم انسان کے ہلوانے کے حقدار ہیں. جس دن ہم نے اس فرق کو مٹا دیا ہمیں انسان کہلوانے کا کوئی حق نہیں. اس کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات کو پیش کروں. پہلی چیز یہ بیان کی کہ فجر نام سلیم بسی، ہم نے اس کو دیکھنے والا بنایا سننے والا بنایا. یہ بات جانوروں میں بھی موجود ہے، لیکن اس کے بعد جس چیز کا ذکر ہے وہ صرف انسانوں کے ساتھ تھا. فرمایا ہدینا مستری، ہم نے اس کو راستہ دکھایا، اما شاکرم و اما کفورا. اب یہ انسان یا تو شکر گزار بندہ بنے گا یا یہ قرآن نعمت کرے گا، اس ہدایت کا بھی انکار کر دے گا. یہ بھی قرآن نعمت ہے، اپنی تخلیق کے مقصد کو یہ پورا نہیں کرے گا، یہ بھی قرآن نعمت. اب اس کے سامنے دو راستے، پہلا راستہ یہ ہے کہ یہ شکر گزار بن جائے، فرما بردار بن جائے، تو یہ کہلوائے گا انسان، اس کو انسان کہلوانے کا حق. اور اگر اس نے قرآن نعمت کیا ہے، اس ہدایت کو یہ نہیں اپنا رہا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس بھیجی ہے، تو پھر اس کو انسان کہلوانے کا کوئی حق نہیں. کیونکہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال جانوروں سے دی. قرآن نے ان کو جانوروں کے ساتھ تصدیق، جو اللہ رب العزت کی بات کو نہیں مانتے، ہمارے ساتھ کے پیچھے چلتے ہیں کتے کے ساتھ ہی، تماشا لے کر اس کی مثال کتے کو تھی، ان تعمل علیہ یلحظ او تبرک کو یلحظ، اس پر بول نہ دو تو بھی چلائے گا، کھلا چھوڑ دو تو بھی وہ چلائے گا، کس طرح جانوروں کے ساتھ مثالیں دی جا رہی ہیں، تو بات واضح ہو گئی کہ انسان میں اور جانور میں اصل فرق یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ایک ذات کا حیات کا پابند ہوتا ہے، جانور اپنی زندگی میں آزاد ہوتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ ہے فرق۔ پھر یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ اگر ہم لوگ کسی ضابطے کے پابند نہیں ہیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوق پر یہ فضیلت کیوں عطا کر دی؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسوّاک فعدلک، اے انسان تجھ کو کس چیز نے تیرے رب سے غافل کر دیا جس نے مجھے پیدا کیا؟ الذی خلقک فسوّاک فعدلک، تجھے بہترین انداز پر پیدا کیا، اعتدال پر تیری تخلیق کی، لقد خلقنا الانسان، انسان کی بات ہے کسی جانور کی بات نہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کی تخلیق بہترین انداز سے اللہ رب العزت نے کی، اس کا کچھ نہ کچھ مقصد اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، فرمایا اپا حفظ تم انا خلقنا تم عبثا وانا تم الینا لا ترجعون، تم نے کیا سمجھا ہے؟ بے مقصد تمہاری تخلیق کی ہے، تم کو لوٹ کر ہماری طرف نہیں آنا، کیا تم نے سمجھا ہے؟ جانوروں کی جو مثال دی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جانوروں کا ذکر کرتا ہے، خچروں کا، اونٹ کا، گھوڑے کا، گدھے کا، تو کیا فرماتا ہے؟ فرمایا نکل کا تم ہاتھ تاکہ تم ان میں سواری ہو کرو، اس مخلوق کو اللہ رب العزت نے ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے، نکل کروں گا تم ان میں سواری ہو کرو، تو ہم کو کون سی چیز ہے جو ان سے ملتا کر رہے ہیں؟ وہ یہی ہے کہ ان نہ ہدایا ہو سبھی، اللہ رب العزت نے ہم کو ہدایت کا راستہ بتایا ہے، ہم کو راستہ دکھایا ہے، اس پر چل کر ہمیں شکر گزار بننا ہے، اگر قرآن نے نعمت کیا ہے تو پھر بات وہی ہے کہ ماتا کو کہیں نہ ہوں میرے سوار سن بنا لیا ہوں گا سماجا بھی ہوں لیا ہوں گا سوارا، ان کی مثال بڑے سیکھی ہے جن پر بہت سارا ہے۔ اب آئیے اس کی دلیل ایک اور دیجیے، جو شخص ہدایت کو نہیں مانتا وہ نہ کوئی انسان ہے نہ اس کو انسان کے ہروانے کا کوئی حق۔ دو آیتیں آپ نے پہلے سنی ہے، ایک مثال آپ اور لیجیے۔ آپ کو معلوم ہوگا پچھلی امتوں میں جن لوگوں نے اللہ رب العزت کے احکام کی نافرمانیاں کی، اللہ کا حدیث میں ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا خیال یہی ہے کہ یہ بنی اسرائیل یہ صبح جو ہے کہ وہ بنی اسرائیل ہی اور آپ نے نکال دی غالبا اونٹنی کے دودھ کے بارے میں فرمایا کہ اس کے آگے رکھے تو یہ نہیں پیے گا کیونکہ اس کام کر کے حلال نہیں تھا ان کے لیے جائز نہیں تھا وہ نہیں پیتے تھے جب ان کا آدھار آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صبح میں تبدیل کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ تم آزمان کر دیں اس کے آگے یہ دودھ رکھو نہیں پیے گا تو لیکن یاد رکھیے قرآن اور سنت کی روشنی میں انسان کے حوالے کا حملہ صرف وہی ہے جو اللہ نے اپنے دل کا کرنا ہوتا ہے ورنہ کسی بھی روشنی میں حق چھین لیا جائے ہمارے سامنے مثالیں ہوتی ہیں. اب آئیے دوسری بات کی طرف کہ جو بھی اللہ اپنی عزت کے حوالے کی نظر اس کے ہوتے ہوئے راستے کو نہیں مان لیا اس کو اس زمین پر رہنے کا بھی کوئی حق نہیں اور اس کی تو قرآن مجید میں بیسیوں مثالیں موجود ہیں ایک نہیں دو نہیں بیسیوں مثالیں موجود جب اللہ رب العزت کے احکام کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے اس کو تحت نہج کر دیا
اس کو دوبارہ دفن کیا جاتا ہے پھر یہی دیکھتے ہیں کہ زمین اس کو
یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب. اللہ رب العزت نے اصل میں ہمیں یہ دکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بات سے انتظار کرنا اس کا انجام کتنا زبردست ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دین دے دے, ورنہ حقیقی انجام کا یہی ہے کہ نہ ان کو زمین کے اوپر رہنے کا حق ہے نہ زمین کے اندر ان کو رہنے کا حق. کوئی آسمان ان پر سایہ کرنے کے لیے تیار نہیں, کوئی زمین ہے تو وہ بنا دینے کے لیے تیار نہیں. اسی لیے وہ فرمایا پر یہ کریں لگی ہے یہ سارے پورا آرام نہیں ہم کسی ہم فتنا تو اور اسی ہم آزاد نہیں. جو آپ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا آزاد ان پر نہ آ جائے. فرمایا کیا تم بے فکر ہو چکے ہو کہ وہ ذات کو آپ مان کر وہ اتنا ضرور ہے ہزار اس بات کے بے فکر ہوں گے ہر سب کچھ کر سکتا ہے لیکن دین دیتا ہے صرف دین. ہاؤ نہیں رہا ہوں ان نہ کہیں گی ابھی فرمایا ان کے لیے دین تو ہے لیکن میری پکڑ نہیں کرتا. ہمارے وہاں سے دیکھیے کتنا اللہ رب العزت کے بھیڑ ہوئے دین کے خلاف آواز ہوئے. یہ ڈھول یہ باجے اور ساجے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بہتر کا مقصد یہ ہے کہ ان کو میں مٹا دے رکھوں. آج جو اس کام کو کرتے ہیں خدا کے آزاد سے کرنا چاہیے کہ زمین میں نہ بتا دوں. اگر دین ملتی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت سے راضی ہو جائے, خدا کے آزاد سے کرنا چاہیے. جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام کر کے جائے, جس کے بارے میں فرمائے کہ میری بہتر کا مقصد یہ ہے کہ یہ جانے بجانے کے آزاد یہ ڈھول دبا کے ان سب کو ختم کر جاؤ. آج مسجدوں کے نام کو کام کرتے ہیں یا خدا کے آزاد کو دعوت دینے کے مطابق. اسی طرح آپ نے دوسری زندگی میں دوسرے معاملات میں آپ دیکھی کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کی نافرمانی کی جائے. تو دوستو یہ دعویٰ تو ہر کوئی کر سکتا ہے کہ میں انسان ہوں میں جو ہم بات مگر یا